جہد کرتے ہیں بچے کی پرورش کے اوپر کہ بچے کے اندر جسمانی طور پہ کوئی نقص نہ ہو، بچے کے اندر جسمانی طور پہ کوئی عیب نہ ہو، لہٰذا اگر مثال کے طور پر اگر پتہ بھی چل جائے کہ بچے کے وجود میں کوئی ایسی مشکل ہے جو 30 سال بعد اس کے لیے کسی مشکل کا سبب بنے گی تو ہم اس کا علاج کروانا چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ 30 سال کے بعد بھی اسے کوئی مشکل لاحق ہو، یا خدا نہ کرے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بچے کے وجود کے اندر کوئی مشکل ہے جو بڑھاپے میں اس کو مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے تو ہم اس کا علاج بچپن میں کرنا چاہیں گے کہ بڑھاپے میں اس کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جسم موقت ہے، اس جسم میں ختم ہو جانا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روح کبھی ختم نہیں ہوگی، روح نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اس کے باوجود روح پر ہونے والے تمام نقصانات کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جسم پہ ہونے والے ہر نقصان کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت آسانی سے طے کر لینا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، پائیدار کامیابی جس کو ہم نے کمال تعبیر کیا ہے، تو وہ جسم کے ذریعے نصیب نہیں ہو پائے گی، اس کے لیے ہمیں روح پہ محنت کرنی پڑے گی، چونکہ معنوی قوانین کا تعلق معمولاً جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق روح سے ہے. اگر آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر 5000 فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجے تو اس کا کوئی تعلق مسلمانوں کے ابدان اور جسم سے نہیں تھا، بدن سے نہیں بھیجے تھے، روح سے بھیجے تھے. اگر وہ روح بندگی نہ ہوتی اس وقت کے مسلمانوں کے اندر تو خدا تعالیٰ 5000 فرشتے نہیں بھیجتا، یا اگر وہ جنگ احد کے اندر مشکل میں پڑے تو اس حقیقت کے باوجود مشکل میں پڑے کہ اس وقت ان کی تعداد جنگ بدر سے کہیں زیادہ تھی، اس کے باوجود مشکل میں پڑ گئے. اس کی وجہ یہ کہ روحیے کے اعتبار سے، ان کی روحانی اور معنوی کمال کے اعتبار سے وہ اس وقت بہت کمزور ہوئے ہوئے تھے جب ایک خاص گروہ معنویات کو چھوڑ کر مادیات کے پیچھے چل نکلا تھا. ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم سے کوئی یہ کہے کہ اپنی زندگی کے اندر کامیابی کا راستہ طے کرو تو ساری توجہ پھر انہی مادی اصولوں کی طرف چلی جاتی ہے، معنویات سے پھر غافل ہو جاتی. اب اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے ہمارے معیارات تبدیل ہوئے ہیں، اور یہ جتنی گفتگو انجام پا رہی ہے اور آج اس کا 8واں حصہ ہے، اس سب میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو معیار ہیں وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں. اگر معیار واپس آنا شروع ہو گئے پھر مثبت تبدیلی آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ اس کو روک سکے، مثبت تبدیلی آئے گی. جیسے اس وقت منفی تبدیلی کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے پاکستان میں رہنے والا جو ان تبدیلیوں سے جو اس وقت آ رہی ہیں خوش ہو؟ اقتصادی صورتحال تباہ ہو رہی ہے، سیاسی طور پہ ہم ابتری میں پھنس گئے ہیں، معاشرتی اعتبار سے ہماری کوئی چیز اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہی ہے. ہم لوگ جان رہے ہیں کہ یہ معاشرہ ختم ہو رہا ہے، یہ معاشرہ کھوکھلا ہونے کے بعد اب گرنے کی طرف جا رہا ہے، ہم سب لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ اس زوال کو روکنا کیسے؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں اختیار میں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پیرامیٹر جو ہم نے طے کیے ہیں، جو چوائسیز ہم نے لیے ہیں، ان چوائسیز کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ یہاں زوال آئے گا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ ان چوائسیز کو صحیح چوائسیز میں تبدیل کر لیں، پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اس نے اچھا بننا ہوگا پھر. اور وہ جو چوائسیز لیتا ہے انسان، وہ ایک خاص فکر کے ساتھ لیتا ہے. چھوٹی سی مثال حزب اللہ ہے ہمارے سامنے، چھوٹی سی مثال لبنان کی مثال ہے. 40 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ قوم کیا تھا؟ آپ بہت اچھی طرح سے تقریباً تمام لوگوں نے تقریباً ڈاکٹر چمران کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی کتاب کے بارے میں پڑھا ہے، لبنان کی جو سابقہ صورتحال تھی اس کے بارے میں پڑھا ہے. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی پستی کے اعتبار سے اس وقت کے پاکستان سے کم نہیں تھے، اس وقت کے پاکستان سے، اس وقت ہم ان سے بہتر تھے. پھر 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو ان کی اخلاقی زوال تھی اس کے مقابلے میں اس وقت پھر ہم بہتر تھے. ہاں، اس وقت کی اخلاقی زوال میں شاید برابر ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ اتنے پیچھے چلے گئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ چند وہ جو ہم نے اصطلاح استعمال کی سوشل آرکیٹیکٹ، وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے چند انجینئرس کے ساتھ مل کر اس سوسائٹی کو ریڈیفائن کیا ہے، دوبارہ سے طے کیا اس کو. اچھا، انہوں نے اس کام کو کیسے کیا؟ میں نے بیچ بیچ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، آپ صحیح انتخاب کرنا شروع کر دیجیے، رائٹ چوائس آپ کا ہونا چاہیے. جیسے آپ وہ صحیح انتخاب کرنا شروع کریں گے، آپ اچھے کام کا ٹریگر دبا دیں گے اور وہ اچھے کام خود سے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا وہ صحیح انتخاب جو آپ نے کرنا ہے وہ کس ٹائم پہ کرنا ہے اور وہ آپ کریں گے کیسے. بالکل سادہ سی مثال اگر عرض کروں, فرض کیجئے خدا نہ کرے اب کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ ٹریفک میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو آپ کا, اور آپ کا ذہن اس ٹریفک کے ایکسیڈنٹ کو ریکال کر رہا ہو, تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس موقع پر میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح, آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے ایک ٹرن لیا یا میں نے بریک لگائی, میں یہ اسپیڈ دے رہا تھا, اگر میں نے وہ صحیح فیصلہ وہ نہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم سوسائٹی میں بالکل ایسے ہی ہیں, ہم لوگ کچھ فیصلے کر رہے ہیں, ان فیصلوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں خود سے ہو رہی ہیں. اس وقت جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم کب صحیح فیصلے کرنا شروع کریں گے. جیسے ہم صحیح فیصلے کرنا شروع کریں گے ہماری داستان تبدیل ہو جائے گی, ہم صحیح راستے کے اوپر آ جائیں گے. لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ دو کام ہمیں کرنے پڑیں گے, ایک تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کس جگہ فیصلہ تبدیل کرنا ہے آپ نے, نمبر دو صحیح فیصلہ ہوگا کیسے. صحیح فیصلہ کیسے ہوگا, اگر کل کی گفتگو سے اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ بات ہم جو ہم عمومی قانون کی صورت میں کہہ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے نزدیک آ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو بات ابھی کہی گئی ایک اصول کی صورت میں وہ یہ کہ اگر آپ سوسائٹی کو چینج کرنے والے ہوتے ہیں آپ کچھ صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں. دو کوشچن سامنے آئے, وہ کون سے فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں, نمبر دو صحیح فیصلے کیے کیسے جاتے ہیں. غلط فیصلے کرنا بہت آسان ہوتا ہے, صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ صحیح فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں, آیا یہ کام اتفاقات سے پیش آتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ کام اتفاق سے پیش آتے ہوتے تو خدا نمتاز ان کے اوپر جنت اور جہنم نہ رکھتا, اس نے جنت اور جہنم ان فیصلوں پہ رکھی ہے. اس کا مطلب ہے یہ اتفاق سے صحیح یا اتفاق سے غلط نہیں ہوتے ہیں, ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تب یہ صحیح ہوتے ہیں, محنت نہیں کریں گے تو غلط ہو جائیں گے. وہ کون سے فیصلے ہیں, کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں افراد کے انتخاب میں کچھ پیرامیٹرز چیک کرنے چاہیے تھے جو ہم نے نہیں کیے. اللہ کے رسول نے ہمیں افراد کے انتخاب میں پیرامیٹرز دیے کہ اگر تم کسی فرد کا انتخاب کرنے والے ہو, کسی ایک مقام کے لیے, کسی ایک منصب کے لیے, کسی ذمہ داری کے لیے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو تمہیں چیک کرنے پڑیں گے. وہ انہوں نے انتخاب کیا, کل عرض ہوا کہ انہوں نے مؤذن کے لیے حضرت بلال کا انتخاب کیا, اس کے اندر کچھ چیزوں کو اپنے انتخاب میں نظر میں رکھا. مثال کے طور پر جو انہوں نے نظر میں نہیں رکھا, جو ہم رکھتے ہیں, وہ یہ کہ زبان صحیح ہونی چاہیے, چہرہ مہرا صحیح ہونا چاہیے, لباس وضاحت صحیح ہونی چاہیے, لہجہ صحیح ہونا چاہیے. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کو ذہن میں نہیں رکھا. انہوں نے کسی اور چیز کو ذہن میں رکھا, مثلا انہوں نے کہا اللہ کی بندگی میں کتنا آگے ہے, خلوص میں کتنا زیادہ ہے. صحیح, ان باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت بلال کو بھیجنا چاہیے. صحیح, اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس موقع پر کوئی غلط فیصلہ ہوا ہوتا, ظاہر کہ اللہ کے رسول سے خط نظر کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا اور غلط فیصلہ کرتا, تو وہ یہ پیرامیٹرز نہیں لیتا, وہ چار وہ لے لیتا جو ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس صورت میں وہ غلط فیصلہ ہو جاتا. ٹھیک, اب پہلے تو یہ انتخاب کر لیا جائے کس موقع پر صحیح فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, افراد کے انتخاب میں صحیح فیصلہ ہونا انتہائی ضروری ہے. افراد کے انتخاب, آپ گھر کے انتخاب میں غلط فیصلہ کریں دوسرا گھر لیا جا سکتا ہے, گاڑی کے انتخاب میں غلط فیصلہ کریں دوسرا فیصلہ ہو سکتا ہے, ہر چیز کے معاملے میں دوسرا فیصلہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات افراد کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن قیمت بہت زیادہ ہے, قیمت بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑی مشکل اس میں یہ ہے کہ دوبارہ فیصلے کا چانس بھی کم ملتا ہے, جو ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے. عام سی مثال عرض کروں, صرف یہی کہ زوج اور زوجہ کا انتخاب ہو رہا ہو, ایک دفعہ انتخاب کرنا ہے, ایک دفعہ انتخاب کر لیا, کتنے ٹائم پر دوبارہ انتخاب کا موقع ملے گا؟ شاید نہیں ملے گا, موسٹ پروبیبلی نہیں ملے گا. پاکستان میں دوسری شادی کی ریشو کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ 70% سے زیادہ لوگوں کو یہ چانس دوبارہ ملے گا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. صحیح, اگر ملا بھی تو کس قیمت پہ ملے گا؟ تکلیف دے چند سالوں کے بعد, انتہائی تکلیف دے چند سالوں کے بعد. کتنی قیمت چکانی پڑے گی نہیں معلوم, شاید عزت و آبرو بھی دینی پڑ جائے. شاید پوری زندگی کے ایسے صدمات اٹھانے پڑتے ہیں جس کو بعد میں مندمل نہیں کیا جا سکتا. مثلا دو ایسے بچے جو بیچ میں گمراہ ہو جائیں, یہ سب ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ ایک غلط فیصلہ فرد کے انتخاب میں. اچھا, یہ جو آپ نے فرد انتخاب کیا تھا, یہ فرد پانچ آدمیوں کے خاندان کا ایک فرد تھا, اور اگر آپ 16 کروڑ کا رہبر انتخاب کرنے لگے تو پھر آپ کی غلطی شاید 30 سال ضائع کرے گی, لاکھوں لوگوں کو مروا دے گی. دوبارہ انتخاب 30 سال کے بعد ملے گا, لیکن قیمت اتنی بھاری ہو چکی ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر پائیں. افراد کا انتخاب کسی بھی قوم کی تاریخ میں دی موسٹ کریٹیکل ڈیسیشن ہوتا ہے. بدقسمتی سے انتخاب کرنے والوں کو معمولاً پتہ نہیں ہوتا کہ نمبر ایک, یہ فیصلہ کتنا سنگین ہے, نمبر دو, یہ فیصلہ صحیح کیسے ہوگا. صحیح فیصلہ کرنا وہ نہیں جانتے ہوتے معمولاً, لہٰذا وہ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے ایک ایسے جوان کی طرح کہ جو انٹرمیڈیٹ کے بعد یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری پروفیشنل لائف کیا ہے, اور نہیں جانتا کہ اس فیصلے سے اس کی زندگی کے 40 سال متاثر ہونے والے ہیں. تو ممکن ہے بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس ڈپارٹمنٹ کو چوز کر لے, اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس فیصلے پہ 40 سال لگیں گے اور شاید واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا. جو لے لیا وہ لے لیا, ختم ہو گیا بات. تو جو بات اب تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی صرف صحیح یا غلط فیصلے اور کچھ نہیں. جو کچھ انسانی زندگی ہے صرف چند صحیح یا غلط فیصلے, وہ اگر صحیح ہو گئے زندگی بنے گی, اگر غلط ہو گئے تب ہم برباد. فرد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, معاشرے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں پہلے سوال کا ایک حصہ جواب دے دیا. پہلا سوال یہ تھا, قوموں کی تاریخ میں وہ فیصلے کون سے ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ فیصلے ہوتے ہیں جو فرد کے انتخاب کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے ذمہ داری کی سطح کو دیکھتے ہوئے. اگر ذمہ داری یہ ہے کہ پانچ افراد کے خاندان میں سے ایک فرد ہے, اس کی بھی قیمت ہے, اور اگر 500 میں سے ایک ہے اس کی قیمت زیادہ ہے, 5 کروڑ میں سے ایک ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بس یہ اہم ترین مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے, یہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ غلط تو ہو جائیں گے, اس کے پیچھے شیطان بھی انوالو ہو جائے گا, نفس بھی انوالو ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں ہوں گی جس میں غلط فیصلے ہو جائیں گے. مثلاً آپ شیطان کو لے سکتے ہیں, شیطان کی جو کارکردگی ہوگی وہ دشمنوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. دشمن کسی غلط فیصلے کی طرف ہمیں اور آپ کو پھینک دیں گے, اور ہماری نفس پرستی بھی ہو سکتی ہے. صحیح فیصلے کیسے ہوں گے؟ کہ انسان صحیح فیصلے کرے اور اپنے لیے اور اپنے قوم کے لیے اچھے مستقبل کو ٹریگر کر دے, کہ اس کے بعد پھر وہ اچھا مستقبل بننا شروع ہو جائے ایک کے بعد ایک. اس کو کیسے کریں گے؟ درود بھیجے گا محمد وال محمد. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے اس وقت کرنے ہوتے ہیں جو ہمارا پرسپیکٹو صحیح ہو, جو ہمارا دیکھنے کا انداز صحیح ہو. مثلا آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جو آپ ممکن ہے کہ 10 لاکھ کی خرید سکیں, اور ممکن ہے کہ آپ 6 لاکھ کی قیمت لگائیں اس کی. یہ کس وقت آپ کون سی قیمت لگاتے ہیں؟ جب آپ کی نظر میں یہ طے ہو جائے کہ اس کی قیمت کتنی ہے. آپ کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ یہ طے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی قیمت لگائیں گے اس کے اوپر. تو دنیا کی بہترین گاڑی کو ممکن ہے آپ 5 لاکھ میں کہہ دیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ بہترین گاڑی ہے, اور دنیا کی انتہائی روش کار کو آپ ممکن ہے 15 لاکھ کے اندر خرید لیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ شاید بہت اچھی گاڑی ہے. جو آپ کا پرسپیکٹو ہوگا دنیا کو دیکھنے کا, وہ صحیح فیصلے کروا رہا ہوگا. اور اگر آپ کا پرسپیکٹو ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر فیصلے ہمیشہ غلط ہوں گے. اب آئیے دوبارہ اسی بات پر ہم آ جاتے ہیں, اگر عقائد صحیح ہوئے تو فیصلے صحیح ہوں گے, اور اگر عقائد صحیح نہیں ہوئے فیصلے غلط ہوں گے, پھر فیصلے غلط ہو جائیں. یعنی اگر مثلا مجھے عقیدے میں سمجھ میں نہیں آئی کہ معنویت کی اہمیت کیا ہے, تقویٰ پرہیزگاری کی اہمیت کیا ہے, دنیاوی اسکلز کی کتنی اہمیت ہے ان دو کے مقابلے میں, تو میرے فیصلے غلط ہو جائیں گے. اور اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہے اور میں صحیح قیمت دینا شروع کر دوں تو پھر فیصلے صحیح فیصلے ہوں گے. بس اگر ایک قوم، ایک گروہ، ایسا گروہ ہو جس کے اندر عقائد کمزور ہوں اور ہم سے یہ پوچھا جائے ان کے فیصلے صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے، تو ہم تقریباً گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے غلط ہوں گے. تو اگر آپ کے سامنے ایک کونسل آئے اور اس کونسل کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ کونسل اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں مستقبل میں صحیح فیصلے کرے گی یا غلط کرے گی، تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کونسل کے پارٹیسپینٹس کے عقائد کیسے ہیں. اگر ان کے عقائد صحیح ہیں تو یہ کونسل صحیح فیصلے کرے گی، اور اگر اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں اس کا مطلب ہے یہ فیصلے صحیح فیصلے نہیں کریں گے. دوسری مشکل جو پیش آتی ہے وہ رکاوٹوں کو اس وقت طے کر لینا، مقابلہ کرنا. میں اس مثال کی طرف واپس آتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مؤذن کے انتخاب میں کی. نبی کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، آپ کس آپشن کو کس کے اوپر ترجیح دیں گے. اللہ کے رسول کے پاس آپشنز کیا کیا تھے، ان آپشنز میں انہوں نے حضرت بلال کو ترجیح دی. کیا بلا قیمت ترجیح دے دی؟ یعنی کیا ان کو کوئی قیمت بھی پے کرنی پڑی اس کی؟ تقریباً ہمیشہ صحیح فیصلے کی قیمت دینی پڑتی ہے، تقریباً ہمیشہ. آپ صحیح فیصلہ کریں گے آپ کو قیمت دینی پڑے گی، وہ قیمت مختلف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر بہت عام سی مثال عرض کروں، آپ مارکیٹ کے اندر گئے، دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک بہت چمک رہی ہے جو آپ کے خیال میں اچھی نہیں ہے اور دوسری نہیں چمک رہی ہے جو آپ کے خیال میں اچھی ہے. آپ نے اپنے بچے کو کنوینس کرنا ہے کہ جو نہیں چمک رہی ہے اس کو لینا بہتر ہے، صحیح ہے. آپ یہ رائٹ ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں، اس رائٹ ڈیسیشن پہ آپ کو قیمت کیا دینی پڑے گی؟ شاید اپنے بچے کی جز وقتی ناراضگی، یہ قیمت آپ کو پے کرنی پڑے گی. اچھا، اگر آپ نے قیمت پے نہیں کی تو کیا ہوگا؟ آپ نقصان اٹھائیں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے بیٹے کا جو نقصان ہوگا وہ الٹیمیٹلی آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیشہ صحیح فیصلے کے اوپر ایک قیمت دینی ہوتی ہے. آپ صبح کو فجر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر پڑھیں گے قیمت دینی پڑے گی. وہ قیمت کیا ہوگی؟ وہ ممکن ہے کہ آپ کی آرام کے اندر ایک بریک ہوگا، شاید آپ دوبارہ سو جائیں گے لیکن ایک بریک ہوگا کم از کم. تو ہمیشہ آپ کو ایک قیمت دینی پڑتی ہے. نفس پرست صحیح فیصلے کی قیمت نہیں دے پاتا، اس کا نفس اس کو مار دیتا ہے، ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے. بس دوسرا پیرامیٹر جو صحیح فیصلے کرنے کے لیے چاہیے وہ یہ کہ آپ کو نفس کے اوپر کنٹرول ہو. اگر نفس پہ کنٹرول نہیں ہے آپ صحیح فیصلہ کرتے وقت قیمت پے کرنے سے گریز کریں گے، اور جب آپ قیمت نہیں پے کریں گے تو آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. اچھا، اس میں بہت سادہ سی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک طرف میرا بھائی ہے، ایک طرف غیر ہے، اس پوسٹ کے اوپر کس کو آنا ہے؟ ایکچولی تو غیر کو آنا چاہیے لیکن ایک قیمت پے کرنی پڑے گی، اپنے بھائی کی ناراضگی اٹھانی پڑے گی. نفس پرست یہ قیمت نہیں دے گا، جب نہیں دے گا فیصلے غلط کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروپوز کاؤنسل کے اندر جس نے فیصلے کرنے ہیں اور آپ کو کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا یہ فیصلے صحیح کریں گے یا غلط کریں گے، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا ان کی عقائد کیسے ہیں. یہ عقائد میں مضبوط ہیں ان لوگ؟ اگر عقائد میں مضبوط نہیں ہے تو پورے خلوص کے ساتھ یہ لوگ غلط فیصلے کریں گے، کیونکہ عقائد میں مضبوط نہیں ہیں، عقائد کمزور ہیں، عقائد غلط ہیں. تو غلط عقائد کا شخص پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلے کرے گا، ٹھیک ہے. مثلا غلط عقیدے کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک کلو سونے کو ایک کلو لوہا سمجھتا ہے، صحیح ہے. اب یہ پورے خلوص کے ساتھ اس کو کباڑیے کے ہاتھوں بیچ دے گا. ایک کلو سونے کو پورے خلوص کے ساتھ کباڑیے کے ہاتھوں میں بیچ دے گا اور اپنی دانش میں بہت خوش ہوگا کہ اس نے بہت اچھا صحیح فیصلہ کیا ہے. اور وجہ کیا تھی؟ اس کا عقیدہ غلط تھا. بس غلط عقیدہ وہ مصیبت ہے جو کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کرنے دے گی. اس خاطر جنت میں پہنچنے کے لیے صحیح عقیدے کا حامل ہونا بہت ضروری ہے. غلط عقیدے کا آدمی کبھی جنت نہیں پہنچ پائے گا، اس کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ ہمیشہ بلنڈرز کرے گا. دوسری مصیبت کیا ہے؟ اگر یہ نفس پرست ہوا تو یہ صحیح فیصلے کی قیمت نہیں دے گا، صحیح فیصلے کی قیمت نہیں دے گا، اس موقع پر غلطی کرے گا، اس موقع پہ غلطی کرے گا. تیسری چیز ایک اور ہو سکتی ہے، ممکن ہے عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ نفس پرست بھی نہ ہو، لیکن ایک اور مصیبت ہو سکتی ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، افق نہیں ہے اس کے پاس، اس کی دین میں وسعت نہیں ہے، جو اس وقتی مفادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے لمبی مدت کے مفادات یا سمجھ میں نہیں آتے یا ان کو اہمیت نہیں دے پاتا, اس وقت پھر بلنڈر کرے گا, یہ اس وقت پھر بلنڈر کرے گا. تو اگر یہ تین چار چیزیں جمع ہو جائیں, چوتھی چیز جس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بس تین چیزیں جو سامنے سامنے سمجھ میں آ رہی ہیں, اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ آف یونیورس, پرسپشن آف یونیورس, عقیدہ وہ صحیح نہیں ہوا تو یہ غلطی کرے گا, اگر اس کی نفس پرستی ہوئی تو یہ غلطی کرے گا, اگر اس کی دین میں وسعت نہیں ہوئی, اس کا کوئی ویژن نہیں ہوا تو یہ غلطی کرے گا. ان سب کے ساتھ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اگر اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی تو آئنسٹائن بھی ہوگا تو غلط کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے, اگر اس کے اندر معنویت نہیں ہوئی تو یہ غلط فیصلے کرے گا. اچھا عجیب پیرامیٹر ہے, اگر معنویت ہوئی تو کیا ہوگا, تو خدا اس کے تمام نقائص کو خود سنبھال لے گا, تمام نقائص کو خدا خود سنبھال لے گا. کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ اس کی غلطیوں کو سنبھال لیتا ہے. تو ہمیں آخر میں آ کے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, فرض کیجئے مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور میں احساس کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کی ریلیونٹ توانائی میرے اندر نہیں ہے, تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ خدا سے کہوں کہ خدا ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں جس کو ایک بڑی کام بڑا کام دے دیا گیا ہے, اس سے معنویت طلب کرو, اس سے طلب تو کر سکتا ہوں. اس کے نتیجے میں میری ذات کی تمام تر کمزوریوں کو خدا سنبھال لے گا اور ہم غلط فیصلے سے بچ سکتے ہیں. اب اگر کوئی یہ بھی نہ کرے تو پھر اصول کہتا ہے کہ اس کو یقیناً غلط فیصلے کرنے چاہیے, یعنی اس میں عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے, اس کے اندر نفس پرستی ہے, اس کے اندر ویژن نہیں ہے, اور یہ خدا کے سامنے ان باتوں کا اعتراف بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر نہیں ہے. اب صحیح فیصلے کر لے گا, اب تو ناممکن ہے کہ صحیح فیصلے کرے گا. اچھا اب یہ تو ہم نے ادھر سے عرض کیا, یہ تو ہم نے ادھر سے عرض کیا کہ بھائی اگر یہ ہوا تو فیصلے صحیح ہوں گے اور اگر یہ نہیں ہوا تو فیصلے غلط ہوں گے. اب ایک اور طرف سے آئیے, اگر ڈاکٹر اچھا ہوا تو مریض کا علاج کر لے گا, ہم یوں فرضیہ لے لیتے ہیں, اگر ڈاکٹر اچھا ہوا تو مریض کا علاج کر لے گا, اگر طے شدہ ہے کہ مریض کا علاج اچھا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب رزلٹ کیا ہے, اس کا مطلب ہے ڈاکٹر اچھا نہیں اور آپ کی قوم کے سارے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والوں میں چار میں سے کوئی ایک خرابی آ گئی, یہی عقیدے میں کمزور ہیں, یہی نفس پرستی سے دو چار ہیں, یا ان کا ویژن نہیں ہے, یا ان کو خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ چاروں مصیبتیں ہوں. جس گہرائی کی مشکل اس وقت معاشرے میں نظر آ رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ چاروں مشکلات, ورنہ ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدا نمتاز نے کسی قوم کو بلا اصول ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے اور خدا نمتاز نے کسی بھی قوم کو بلا اصول کامیابی کمال تک نہیں پہنچانا ہے, ہر چیز اصول کے تحت انجام پائی. تو اگر فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں. اچھا اب ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں, پھر ظاہر ہمیں تو رزلٹ چاہیے, ہم جو تھیورٹیکل ڈسکشن کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہاں پہ بہت سارے نظریاتی فیصلے کرتے رہیں جو معمولاً ہم لوگوں کی سیٹنگس میں اور ڈسکشنس میں ہوتے رہتے ہیں اور دو چار گھنٹے کی گفتگو کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ, پھر وہیں کم ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو صحیح کرنا چاہیں تو ہمیں کہاں سے صحیح کرنا پڑے گا, ہمیں کہاں سے صحیح کرنا پڑے گا. میں ایک فرضی کو لے کے چلتا ہوں, فرضی کو یہ دیتے ہیں کہ ہمیں فرد سے پہلے صحیح کرنا ہے پھر معاشرے پہ بات آئے گی. تو ہم صحیح فیصلہ یہاں سے نہیں کریں گے کہ قوم کی رہنما کیسے صحیح ہوں گے, ہم یہاں سے صحیح نہیں کریں گے. اصل ہمارے نزدیک حل نہیں ہے. میں اس کی تکرار کرتا ہوں, اس کو دہراتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ کیا عرض کیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں, ہماری کسی سے مطلب ہماری قوم, جب ہم کسی قوم کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم دو طرح سے سوچتے ہیں, نمبر ایک اس کے رہنما غلط ہیں, اس کے رہنما غلط ہیں اس لیے قوم مشکل میں ہے, نمبر دو یہ قوم مشکل میں ہے کیونکہ یہ خود غلط ہے. اب تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معمولاً یہ ہوتی ہے رہنما غلط ہے, لوگ اچھے ہیں رہنما غلط ہیں, یہ بات ہمارا ذہن قبول نہیں کر پاتا. یا یہ بات ہمارا ذہن نہیں مان پاتا. جو بات اب تک سمجھ میں آتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کسی بری قوم کو خدا اچھا لیڈر دے دے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اچھی قوم کو خدا برا لیڈر دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. کوفیوں کو امیر المومنین مل سکتے ہیں, لیکن جماعت مومنین کو فرعون مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بس کبھی بھی یوں نہیں سوچ سکتے کہ گراؤنڈ لیول پہ کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی ساری اوپر ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ الہی نظام کے اندر اس کو ہم قبول نہیں کر پائیں گے. اگر ہوتا بھی تو اس کو فوراً ہٹ جانا چاہیے تھا, جماعت مومنین اپنا اثر دکھا دیتے, اس معاملے کو ختم کر دیتے. تو ہمارا ذہن یہ نہیں مان پا رہا کہ نیچے کوئی خرابی نہ ہو, اوپر سے خرابی آئی ہے ساری. چونکہ میں نے عرض کیا, اس قانون کو اپنے ذہن میں دوبارہ اگر آپ اس کو ریچیک اپنے ذہن میں کرنے کی کوشش کر لیجئے گا کہ جو کہا یہ صحیح کہا یا غلط کہا, جو میں معتقد ہوں وہ عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ نہیں مانتا ذہن کہ قوم بری ہو اچھی ہو, قوم اچھی ہو لیڈر برا ہو, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ قوم بری ہو لیڈر اچھا ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم ہو سکتا ہے کسی قوم کے اوپر کسی بھی مصلحت کے تحت کہ وہ اس کام کو کرے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم بہت اچھی ہو لیڈر برا دے دیا جائے, نہیں ہو پائے. تو اب صحیح کہاں سے کریں؟ معمولاً پبلک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ صحیح لیڈر سے ہونا ہے, جبکہ اصول یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اوپر تبدیل ہو بھی گیا اور نیچے خراب ہوا تو یہ اچھے اوپر والے کو بھی بے بس کر دیں گے, جیسے کہ مولانا امیر المومنین کو مشکلات میں مبتلا کیا. یہ طے شدہ بات ہے ہمارے ساتھ. یاد ہے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اب پوری ڈسکشن کو پھر دوبارہ جمع کرتے ہیں جو اب تک انجام پائی. ہمارے معیار غلط ہوئے ہوئے ہیں, ان غلط معیار کے نتیجے میں ہم نے غلط فیصلے کیے. جو بدترین غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ فرد کے انتخاب میں ہوتے ہیں, بدترین غلط فیصلے کسی قوم کے لیے فرد کے انتخاب میں ہوتے ہیں. جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ چند پیرامیٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ پیرامیٹر کہاں پہ چینج ہونے چاہیے, فرد میں یا لیڈر میں؟ فرد میں نے عرض کیا, لیڈر میں چینج کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو یہ فیصلے نیچے کہیں پہ صحیح کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب کیا ہے, جتنی بھی آپ اصلاحی تحریک چلائیں گے وہ نیچے سے چلائیں, افراد میں سے چلائیں. اگر افراد میں اصلاحی تحریک کام کر گئی, ان کے پیرامیٹر صحیح ہونا شروع ہو گئے, اوپر تک بات صحیح ہو جائے گی. زیادہ ہم معتقد نہیں ہے کہ کسی امپورٹڈ لیڈر کے ذریعے سے معاملہ حل ہو سکے گا, ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا. جو کچھ کرنا ہوگا وہ آپ کو اپنے اندر کرنا ہوگا. آپ یہاں سے شروع کریں گے کام کو. اچھا اب آتے ہیں پھر دوبارہ اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, یہاں صحیح کیا کرنا ہے, جبکہ کافی چیزیں واضح ہو جانی چاہیے. اب تک یہ جو باتیں ہوئی ہیں اب تک اس کی روشنی میں کافی چیزیں واضح ہو جانی چاہیے تھیں کہ ہمیں صحیح کیا کرنا چاہیے. بس ہم نے کہا تھا کہ خرابی عقائد کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے آتی ہے, نفس پرستی کی وجہ سے آتی ہے, ویژن کی وجہ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, اور آخر میں اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ چار پیرامیٹر ہیں جو ہمیں اپنے اندر صحیح کر لینے چاہیے کہ ہمارے عقائد مضبوط عقائد ہوں, ہم نے اپنی نفس پرستی کے اوپر کنٹرول کر لیا ہو, ہمارے پاس ایک ویژن ہو کام کرنے کے لیے, اور ان سب کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق کو طلب کریں. اگر ہم یہ تین چار کام کر سکے ہم اچھے فیصلے کریں گے. اچھے فیصلے کریں گے, اچھے کاموں کا ایک ٹریگر دب جائے گا اور پھر وہ اچھے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. تھیوریٹیکلی سب صحیح ہے, پریکٹیکلی کیا کرنا ہے, چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات گفتگو بہت اچھی ہو جاتی ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہوتی. عملاً یہاں سے نکلتے وقت, نکلنے کے بعد نہیں, نکلتے وقت کیا کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ نکلنے کے بعد تو ذہن میں ہی نہیں رہے گا کہ کیا سنا تھا. تقریباً طے شدہ ہے, اسٹیٹسٹکس موجود ہیں, اب 20 منٹ کے بعد 80% بھول چکے ہوں گے, طے شدہ بات. اور آپ ایکسیپشنل ہیومن نہیں ہیں, اب عام انسان ہیں. عام انسان 50 منٹ کی اسپیچ میں 20 منٹ کے بعد 80% بھول جاتا ہے. اپنے 80% بلا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اٹھنے سے پہلے کچھ فیصلے کر گئے تو اس پوری تقریر کا کوئی فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد فیصلہ کروں گا تو 20 منٹ کے اندر 80% تو آپ ویسے ہی بلا چکے ہوں گے. آپ باقی 20% کے ذریعے سے اچھے فیصلے کیسے کر دیں گے؟ تو آپ کو اٹھنے سے پہلے, جبکہ اس 100 میں سے کافی پرسنٹیج آپ کے دماغ میں ہے, اس اٹھنے سے پہلے آپ کو فیصلے کر لیں. صحیح. اب ہم اٹھنے سے پہلے فیصلے کیسے کروا سکتے ہیں, اٹھنے سے پہلے صحیح فیصلے کیسے کروا سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر تاکید کرنی ہوگی کہ ہم ہماری ہر ڈسکشن کے اینڈ میں کوئی پریکٹیکل بات سامنے آ جائے اٹھنے سے پہلے, تاکہ وہ اسی وقت پکڑ لیے جائے اور پھر اس کو صحیح فیصلے کے لیے ساری تھیوریٹیکل ڈسکشن کی ضرورت نہ پڑے جو 20 منٹ میں اس کے دماغ سے نکل جانا ہے. یہ سارے کام ہمیں اسی وقت کر لینے ہوں گے. تو اب مثال کے طور پر اس وقت 9:21 ہو رہے ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ جو گفتگو اس عنوان سے کرنی ہے وہ 10 منٹ اور کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں مسائل جب شروع کرنی ہے. تو اس 10 منٹ کے اندر ہمیں کوئی پریکٹیکل چیز دینی ہے, ورنہ یہ 40 منٹ بیکار گئے تھے, سب بیکار ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس وجہ سے گھنٹوں کی گفتگو بیکار ہو جاتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ اٹھنے سے پہلے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. آپ کو اٹھنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ورنہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے ساری چیزیں. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی عملی فیصلے کر کے گزرے. درود بھیجے گا محمد والا. آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی پزل سالو کیا ہوگا, پزل سالو کیا ہوگا. جب آپ پزل سالو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسز لگائے اور کچھ پیسز پھنسے ہوئے ہیں, کچھ پیسز لگ گئے, کچھ پیسز پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ ان کو سالو کرنے کے اندر یہ امید رکھتے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جو پزل کی پیسز نہیں لگے ہیں وہ لگ جائیں گے, وہ لگ جائیں گے, معاملہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر میں پزل سالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسز لگا لیتے ہیں اور کچھ پیسز میں پھنس جاتے ہیں, اور کچھ جدوجہد کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے حل نہیں ہونا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کم ہمت ہیں تو آپ پزل کو چھوڑ دیں گے, کہیں گے میرے بس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس پزل پہ آپ کی جان بچنی ہو اور حل نہ کرنے پہ جان جانی ہو, تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرے بس کا نہیں, تو ورنہ پھر آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اچھا, پھر سیکنڈ آپشن آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ کیا کریں گے؟ اگر میں ہوں گا تو میں کروں گا کہ اس کو سب کو دوبارہ سے نکال دوں, اس کو دوبارہ سے نکال دیا جائے, اور اس دفعہ پچھلے پیٹرن پہ نہیں سوچنا ہے, کیونکہ اگر پچھلے پیٹرن پہ سوچیں گے پھر وہی پھنس جائیں گے. صحیح ہے, اس کو کسی اور طرح سوچنا ہے. صحیح ہے, مجھے نہیں معلوم یہ جو اہم ترین طریقہ ہے مشکل کو حل کرنے کا, لوگ اس کو کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ آپ ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طرح سے جدوجہد کر کر کے ہار چکے ہیں, کوئی اور راستہ ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی اور راستہ بھی دیکھیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک ڈھکن ہے اور آپ اس ڈھکن کو ایک کیپ کے اوپر, ایک بوٹل کے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ 10 منٹ سے چڑھا رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈھکن اسی بوتل کے لیے بنا ہے. اگر یہ نہیں چڑھ رہا ہے تو پلیز ایک اور طریقہ دیکھ لیجیے, اس ڈھکن کو پلٹ دیجیے, شاید آپ غلط طرف سے چڑھا رہے ہیں. این ممکن کوئی اور طریقہ ٹرائی کر. میں اور آپ معاشرے کے اندر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں. اگر یہی طریقہ صحیح ہوتا 30 سال میں ریزلٹ کیوں نہیں دیا اسے؟ میں جماعت اسلامی کے اوپر بعض اوقات ان کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں, ان کے مخلصین پر. 60 سال سے کام کر رہے ہیں, نو ریزلٹ ابھی تک, دوسرا راستہ کیوں نہیں ٹرائی کرتی ہے؟ اگر مخلص ہوتے تو کر چکے ہوتے, انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ خلق ہوئے لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے, یہ لیفٹ رائٹ کریں گے, یہاں یہ آگے نہیں بنیں گے. آپ ایسے نہ بن جائیے, دوسرا راستہ ٹرائی کیجئے, دوسرے راستے کو فوراً دیکھیے. آپ کے پاس آپشنس کیا کیا ہے, ان آپشنس کو اپنی زندگی کے اندر انتخاب کرنا شروع کر دیجئے. صحیح ہے, اب بہت پریکٹیکل. مثلا ہم تھوڑا سچ اور تھوڑا جھوٹ بولتے بولتے 40 سال گزار چکے ہیں, اب صرف سچ کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ ہم ایک مکس زندگی گزارتے گزارتے اتنے سال گزار چکے ہیں اور ہمیں کامیابی نہیں ملی ہے, مادی طور پہ بھی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے, مانوی کمال تو چھوڑ دیجیے, دوسرا راستہ کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ ہم لوگ یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ بھئی کبھی سچ بولا ہے, تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیا ہے, اب ایک کوشش کر لیں کہ اب سچ کے سوا کچھ نہ بولیں, دیکھیں اثر ہے یا نہیں. اسی طرح اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو صحیح جگہ پہ لانے کی کوشش کریں, اور چھوٹی خرابیوں سے شروع کیجیے گا, بہت بڑی خرابیوں سے شروع مت کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کی صحیح کیے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن میں ایک مثال دیتا چلوں جو میں اس کو کل بھی فالو کروں گا. تھوڑا سا مثال ابھی عرض کر دوں, پھر وہی عام سی مثال ہے. میں اولویز میں پڑھایا کرتا تھا, اور اولویز میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے 8ویں کلاس تک تو کیسے تیسے آ جایا کرتے تھے, پھر 10th کلاس میں ان کو اولویز کا پیپر دینا ہوتا تھا. اچھا, اب اچانک زمین و آسمان کا فرق آتا تھا اسٹینڈرڈس میں, کہ ایک اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے وہ لے کے چلتے رہے, اولویز کے اندر اب ان کو دینا ہے کیمبرج کا اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, تو اب بچہ جب ہمارے پاس آتا تھا تو ہمارے پاس 2 سال ہوتے تھے, 9th اور 10th, کہ 10th کے اینڈ میں اس نے پیپر دینا ہوتا تھا. اب بچہ 9th میں ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہمارے پاس ایویلویشن کے لیے کافی ٹائم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس نے 10th کے اینڈ میں ہمارے نام پر پیپر دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یا اس سے کہا جائے بھائی ہمارے نام کی بدنامی مت کرواؤ, انڈیپینڈنٹ پیپر دے دو. صحیح, ہمیں ایویلویشن بھی کرنی ہوتی تھی کہ اس بچے میں خرابی کیا ہے, کمی کیا ہے. تو ہم لوگ سبجیکٹ ٹیچرس بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھی, اور ہم لوگ سوچتے تھے کہ بھائی اس بچے کے ساتھ مشکل کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی بچے کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ اس کو 6th کی میتھمیٹکس دوبارہ سے پڑھوانی پڑے گی. 6th کی میتھمیٹکس کیوں؟ چونکہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے تھے کہ اس کے کانسیپچوئل مسٹیک اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی میتھمیٹکس کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی. صحیح ہے, اب یہاں میں ایک جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں جو بیچ بیچ میں دوہرایا گیا, کانسیپچوئل مسٹیک. یہ کیا ہے مشکل ہے ہمارے ساتھ, ہم نے فنڈامنٹلز کو نہیں سمجھا ہے, کانسیپٹس میں کلیئرٹی نہیں ہے, اس وجہ سے بہت مشکل ہے. اب اس کی مثال کیا ہے, ایک جوان میرے پاس آئے یا میرے جیسا آدمی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پاتا. اچھا, میں اس سے پوچھوں کب سے ایسا ہو رہا ہے, اور وہ کہے کہ 3 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے. صحیح, تو اب میں سمجھ جاؤں گا کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم تھکا ہوا ہے, نہیں, مشکل یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ نماز کسے کہتا ہے. مسٹیک کانسیپچوئل, مفاہیم کے اندر مشکل ہے, ادائیگی میں مشکل نہیں ہے. یعنی یہ مشکل یہ نہیں ہے کہ یہ ادا کیسے کرے گا, مشکل یہ کہ ادا کرے گا ہی کیوں, کیوں ادا کرے گا. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ جائے کہ مجھے نماز پڑھنی ہی کیوں ہے. یہ بات کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے ادا کرے گا, صبح کو اٹھے گا کیسے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ تو پھر بہت آسان حل ہے اس کے لیے, لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ وہ کیوں ادا کرے. اس کا نفس ابھی تک اس بات پہ مائل نہیں ہوا ہے کہ یہ ادا ہی کیوں کرے گا. صحیح ہے, اب آپ اور میں اپنے ساتھ یہی کام کریں, جا کر یہ دیکھیں ہماری غلطی, جو بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں, تھوڑا سا رف پیچ ادائیگی میں ہے یا کانسیپٹ میں پرابلم ہے. اکثر پرابلم کانسیپٹ ہے, اکثر پرابلم کانسیپٹ ہے. ادائیگی میں کچھ لوگوں کی مشکل ہے جو ہم لوگ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اکثر کی مشکل ادائیگی میں ہے اور کانسیپٹ میں مشکل کم لوگوں کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں بالکل الٹا ہے اس وقت, اکثر کی مشکل کانسیپٹ میں ہے. یعنی مثلا اسے اگر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کریم روزانہ پڑھیں, صحیح ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں پڑھوں گا, لیکن میں پڑھ نہیں پاتا. صحیح, بہت آسانی سے سوچیے گا کیا واقعی یہ زندگی میں 10 منٹ نہیں نکال سکتا, کیا واقعی ایسا ہے کہ 10 منٹ نہیں نکال سکتا. میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے, شاذ و نادر ہوتا ہے کہ یہ 10 منٹ نہیں نکال سکتا. اصل مشکل کیا ہے؟ اس کا نفس مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ میں قرآن کو 10 منٹ کیوں دوں. مشکل یہاں پر ہے, کانسیپچوئل مسٹیک ہے. اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کو کانسیپچوئل کلیئرٹی چاہیے, مفاہیم کی تشریح چاہیے اس کو کہ بھائی میں قرآن کو اہمیت کیوں دوں. اچھا اگر میں اس سے کہوں نا کہ تمہارے نزدیک قرآن کی اہمیت ثابت نہیں ہے تو وہ کیا کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں اس کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, میں اس کو مقدس سمجھتا ہوں. کہنا کچھ اور ہے, دل کے اندر ہونا کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. تو فوراً جا کے اپنے آپ کو چیک کیجئے گا میرے ساتھ پرابلم کیا ہے. آپ کوئی کام صحیح نہیں دیکھ رہے اپنے اندر, آپ کی پرابلم ادائیگی میں ہے. 40 سال میں اب تک صحیح کیوں نہیں ہوا پھر؟ 40 سال کم ہوتے ہیں, 30 سال میں صحیح نہیں ہوا ابھی تک, کیوں نہیں صحیح ہوا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری عمر 40 سال سے اوپر ہے, ابھی بھی میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے, ادائیگی کی مشکل ہے. اگر واقعی جھوٹ کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی کہ کتنی تباہ کن چیز ہے, تو 40 سال لگ گئے اس کو ادائیگی صحیح کرتے ہوئے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں, اصل مشکل کیا ہے؟ کانسیپٹ کلیئر نہیں, کانسیپٹ کلیئر کریں. اور یہاں سے پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی کے کچھ چانسز بننا شروع ہو جائیں گے. اب کل میں کوشش کروں گا اس سلسلے میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور واقعا اپنے کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم نے اپنے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو سب کچھ ہو جائے گا. صحیح جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں کہ تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی, تبدیلی بالکل گراؤنڈ لیول سے آئے گی. تو مثلا فرض کیجئے میرے جیسے آدمی اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے, آج کی بات یہاں پہ لا کے روک لیتے ہیں چونکہ اس سے آگے بڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس, کہ میرے اندر اگر کوئی غلطی تکرار ہو رہی ہے تو یہ ادائیگی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کانسیپٹ کی مسٹیک ہے. کانسیپٹ کی مسٹیک ہے, مفاہیم کی غلطی ہے, تصورات کی غلطی ہے. مجھے ان مفاہیم کو صحیح کرنا ہوگا اپنے اندر. اس کا مطلب کیا ہے مجھے کرنا ہوگا؟ مجھے دوبارہ سے سوچنا پڑے گا کہ کیا میں کنونسڈ ہوں کہ خدا ہے, واقعی کنونسڈ ہوں کہ خدا ہے, کیا میں واقعی کنونسڈ ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, کیا واقعی ایسا ہے, کیا مجھے یقین ہو چکا اس بات کا کہ ایک قیامت آنی ہے, کیا واقعی یقین ہے. احمق ہوں کہ قیامت کا معتقد ہوں اور گناہ بھی کرتا ہوں, کوئی دیوانہ ہوگا کہ قیامت کا معتقد ہوگا پھر بھی گناہ کرے گا, 2 منٹ کی لذت کے لیے 1 لاکھ سال کا عذاب اٹھائے گا, کون سا دیوانہ یہ کام کرے گا؟ صرف ایک مشکل ہے, ہم اس یقین پہ نہیں پہنچ پائے ہیں, اور اپنی اس کمی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم نے بنیاد پہ کام نہیں کیا. نہیں کریں گے یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کو اور ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا اپنے کانسیپٹ کے اوپر. اب 2 مثالیں جو ہم نے دی تھیں, پزل کو بکھیر دیجئے, دوبارہ سے پیسز لگائیے, اس دفعہ سوچ سمجھ کے لگائیں, سوچ سمجھ کے لگائیں, اتفاق سے نہیں لگائیے. دوبارہ سے جائیں کلاس 6 کی میتھمیٹکس پڑھے, اس دفعہ رٹ کے نہیں پڑھے, اس دفعہ سوچ کے پڑھے. ہم اپنی غلطیوں کا حل یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جائیں دوبارہ سے عقائد کے اوپر محنت کریں, دوبارہ سے توحید سے شروع کریں, آیا خدا ہے یا نہیں, اگر ہے کیسا ہے, اس کا مجھ سے کیا رابطہ ہے, وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے, میں نے اپنے خدا کو اب تک کیسا پایا, یہاں سے شروع کریں, تب مشکلات حل ہوں گی. تب پھر کنونس کرنا اس بات پر اپنے نفس کو کہ خدا کی خاطر جان دے دینی چاہیے, کوئی مشکل کام نہیں, پھر جان دے دے, خدا کی خاطر اس لذت سے گزر جانا چاہیے, بلا کسی تردد کے گزر جائے گا, کیونکہ جانتا ہے خدا کون, جانتا ہے خدا کیسے سنبھالتا ہے, جانتا ہے خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ جتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے اکثر نے اس کانسیپچوئل کلیئرٹی کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے, کانسیپٹس کلیئر کرو, اور اس کے بعد دعائیں مانگی گئیں. آپ جتنی بھی دعائیں دیکھیں گے ان میں مانگنے کی چیزیں کم دیکھیں گے، حقیقتیں زیادہ بیان ہوں گی. آپ صحیح سے زیادہ میں غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مانگتے ہیں وہ کم ہیں، جو حقائق بیان کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں. وہ حقائق کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ وہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائے، پھر مانگنا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مانگ رہا ہے. تو اچھا، اب یہ میں نے آپ کی خدمت میں حل تجویز کیا، اس حل کو سوچیے گا. اور وہ حل جو کہتا ہے کہ تم اپنی فلاں بیماری پہ قابو کرنا چاہتے ہو نا، یہ جملہ 50 دفعہ پڑھو، وہ حل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی حل نہیں بنے گا. پہلے آپ کانسیپٹ میں کام کر چکے ہوں، اس کے بعد کوئی رکاوٹ ہو پھر شاید اس ٹائپ کا کوئی حل مدد دے دے. ورنہ یہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس تسبیح کو پڑھ لیجئے، اس ذکر کو 50 دفعہ پڑھ لیجئے، 50,000 دفعہ بھی کہہ دوں گا، مشکل حل نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو کانسیپٹ کا پرابلم ہے وہ بار بار سامنے آئے گا. تو آپ دوبارہ سے محنت کریں گے، خدا تعالیٰ کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پورے نظام کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، زندگی آسان ہے. کتنی امید ہے کہ سننے والے یہ کام کریں گے؟ ہمیں خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے. مجھ جیسے بولنے والے کو کتنی امید ہے کہ سننے والے یہ کام کریں گے؟ اگر 10% کر لیں تو کامیابی کا ریشو بہت ہے، 10% کر لیں بڑی کامیابی ہے، صاف بات ہے. باقی 90% کیا کریں گے؟ باقی 90% کے ذہن میں چنگاری اٹھے گی، شاید بعد میں کبھی کام آ جائے، شاید بعد میں کبھی کام آ جائے، فی الحال چنگاری سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے. صحیح. اچھا، یہ 10% سے آگے نہیں جا سکتا، کوئی محنت کر لی جائے کہ بھائی 10% سے زیادہ ہو جائے. اس میں کچھ بولنے والوں کے نقائص ہوتے ہیں، ہم جیسے کمزور بولنے والے بولیں گے تو اس سے زیادہ ریشو ملنا بھی مشکل ہے. کچھ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، آپ نے ایک بات کہہ تو دی ہے، باہر نکلیں گے دنیا کچھ اور ہے، تو ریشو اس پہ کم اور زیادہ ہوتا رہے گا، فلکچویٹ کرتا رہے گا. تو کوشش کریں توفیق نصیب ہو جائے، شب جمعہ ہے، خدا سے مانگا جا سکتا ہے. اور جتنا اس کام کے نتیجے میں جو ابھی ریکنسٹرکشن آف تھاٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ابھی اگر ریکنسٹرکشن کر لیں، بہت بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ مطمئن رہیں گے کہ آپ صحیح ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کا ایک عجیب اثر ہے، اطمینان بہت ہے. اور اسی کو پروردگار نے ارشاد فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اور اس یاد کا مطلب صرف چند دل نہیں ہے، یاد یہ یاد ہے کہ خدا کا موتا دے دے، ورنہ تو پھر مشکل زندگی مشکلات بہت زیادہ ہے، ہر چیز پہ پریشانی ہے. اور اگر خدا پہ اعتقاد ہے، خدا کے ساتھ رابطہ بھی ہے اعتقاد کے ساتھ، پھر زندگی آسان ہے، پھر پریشانی اتنی نہیں ہے. اور ہم لوگ یہ چیزیں بہت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی. ہم لوگوں نے کربلا کا ذکر اتنا سنا ہے، ہمیں یہ چیزیں کربلا میں بالکل کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں کہ جو کچھ کربلا میں بیت رہی ہے یہ جھیلنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ کچھ اور نہ ہوتا تو یہ مصیبتیں کوئی عام آدمی نہیں جھیل سکتا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں جھیلی جا رہی تھیں ان میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل تھے، اور سب کے سب اپنی اپنی توانائی کے ساتھ ان مصیبتوں کے سامنے کھڑے تھے، کوئی شکوا نہیں کر رہا تھا، کسی بچے کی بھی شکایت کی اطلاع نہیں ہے ہمارے پاس، بچے کی بھی شکایت کی اطلاع نہیں ہے ہمارے پاس. اتنا ہوا ہے کسی بچے نے پلٹ کر سید الشہدا سے کہا کہ امو جان دیکھیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کسی بچے نے خدا سے نہیں کہا کہ خدا ہے تو نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ عجیب معرکہ ہے، بچوں نے بھی شکوا نہیں کیا ہے. ہم کربلا کے بچوں میں سے کچھ بچوں کو ایسا پہچانتے ہیں جن کی زبان میں شکوا آ بھی نہیں سکتا تھا، 6 ماہ کا بچہ کیا شکوا کرتا.
تو اتنے صغیر کی تو زبان بھی ایسے نہیں تھی کہ وہ شکوا کرتا. کچھ بچے ہیں جو شکوا کر سکتے تھے لیکن سید الشہدا کے پلے ہوئے تھے, وہ شکوے ختم کر دیے. بی بی سکینہ اس سن میں تھی کہ شکوا کر سکتی تھی, لیکن خاندان اہل بیت کی تربیت کے آپ نہیں, لوگ شکوا نہیں کرتے. ایک بچے کا ذکر کم ہوتا ہے جبکہ اس کے واقعات عجیب ہیں. امام حسن مصطفیٰ کا ایک فرزند ہے جو سید الشہداء کو ایک عجیب وقت دیکھنے میں کامیاب ہو گیا. عاشور کے دن جب سید الشہداء خاک کربلا میں تشریف لے آئے تھے, یہ بچہ کہیں خیمے کے دروازے پہ آ جاتا ہے, سید الشہداء کو زمین پہ گرا ہوا دیکھ لیتا ہے. امام حسن مصطفیٰ کا یہ فرزند لبکتا ہے سید الشہداء کی طرف. وہ امیری زینب کو فرماتے ہیں کہ بہن اس بچے کو تھام لو, یہ بچہ میدان میں نہ آئے. بچہ کسی بھی طرح سید الشہداء کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ ان دیکھتے ہیں گویا عمر ابن سعد یا شمر ہے جو دیکھتا ہے کہ بچہ نزدیک آ گیا ہے. بچہ اس دشمن کے لیے کہتا ہے کہ خدا تجھے غارت کرے, تم میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ نئی شمشیر کا ضرب لگاتا ہے, بچہ دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے امام حسین کے سامنے کہ شمشیر میرے چچا کو نہ لگے. دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں, گویا دونوں ہاتھ کٹ کر سید الشہداء پہ گرتے ہیں. بچہ ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے چچا دیکھیے اس نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ دوسری شمشیر مارتا ہے, بچہ جاں بحق ہو گیا. شہید ہو کے سید الشہداء پہ گرتا ہے. پروردگار ہاتھ تجھے واسطہ محمد اور محمد کا, جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, جو جان بوجھ کر ان ظالموں کی حمایت کریں انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, انہیں سید الشہداء کے غم میں گریہ نصیب کیا ہے, قیامت کے دن ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. دنیا میں ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا نصیب فرما. اے پاک پروردگار, کچھ بیمار ہیں مشکلات میں, اپنی بیماریوں سے نبرد آزمائیں. خدا انسان کو کے سامنے حضور التجا کرتے ہیں. شب جمعہ ہیں, بحق کے بیماری کربلا, ان تمام مرضا کو بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, خدا انسان کے حضور توسل کرتے ہیں. وہ سرائے کربلا سے امام حکم امام مسیح خادم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار, ان کے نام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, جو آستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے پرچم کی سربلندی دیکھنا نصیب فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ان کے عوام و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما, ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.